السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم.
میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدانے تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدانے دنیا یہ دوکی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربا تیری نیم سی نگاہ نے تیرے حسن پر میں قربا تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجری بستی ایک پل میں ہے بسائی میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے،
اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید کی آیت مبارکہ آج تراویح میں بھی پڑھی گئی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں تین الفاظ بہت غور کرنے کے قابل ہیں، پہلا لفظ قل، عام طور پہ حکومتوں کا دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی اعلان کروانا ہو تو اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے، ادب با ملازہ ہوشیار. پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ اب کاؤنٹی کی طرف سے ایک نیا حکم ہے. تو ایک طریقہ کار ہے سرکاری اعلان کرنے کا. قرآن مجید میں جہاں سرکاری اعلان کرنا ہو, جہاں رولنگ دینی ہو, اللہ رب العزت کل کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو کل کا لفظ سنتے ہی متوجہ ہو بندہ کہ اب یہاں پر آداب شاہانہ کا خیال رکھنا ہے اور حکم خدا سن کر سر جھکانا. پھر اس کے بعد حل. حل کا لفظ استفہام کے لیے آتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں. علامہ طفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استفہام انکاری بعض اوقات توبیخ کے لیے آتا ہے. توبیخ کا مطلب یہ کہ جو عالم اور جاہل ان کو برابر سمجھے گا اس کے اوپر سزا ہوگی کہ تم نے جرت کیسے کی عالم اور جاہل کو برابر سمجھنے کی, یہ برابر نہیں ہے. تیسرا لفظ ہے یعلمون, علم. اب یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ علم الادیان یا علم الابدان, مگر بتانے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ بعض لفظ خاص ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں خود اطلاع دے دیتے ہیں. جب بھی کوئی اندھا ٹوپی کی بات کرے گا تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ ہاتھ پہ پہنی جاتی ہے, پاؤں پہ یا سر پہ. ہر بندہ جانتا ہے کہ ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے. جوتوں کی بات ہوگی تو ہمیشہ پاؤں میں پہنے جاتے. اسی طرح جب بھی علم کی بات ہوگی قرآن میں تو اس سے علم دین مراد ہے. لہذا معلوم ہوا کہ عالم اور جاہل, علم والا اور بے علم, یہ برابر نہیں ہو سکتے. رہ گئے دنیا کے علوم والے تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دین کا علم اللہ کے ہاں بڑا عزت والا. چنانچہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. یعنی اگر بھلائی کو دیکھنا ہوگا, بہتری کو دیکھنا ہوگا, تو جو قرآن پڑھنے والا یعنی طالب علم وہ سب سے اعلیٰ. مگر یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ یہاں پڑھنے کو پڑھانے پر مقدم کیا گیا. تعلم القرآن وعلمہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب بھی یہی ہے, پہلے آدمی جو سیکھتا ہے اس کے بعد سکھاتا ہے. اس لیے پڑھنے کو پہلے مقدم رکھا, پھر اس کے بعد پڑھانے کو. لیکن خیریت میں یہاں محسوس ہوتا ہے کہ طالب علم کو مقدم کیا گیا ہے پڑھانے والے کو. اس کی یہ وجوہات ہیں کہ طالب علم کو سفر کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, پڑھانے والے کو تو سہولتیں بھی ہوتی ہیں, تنخواہ بھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ سپورٹ بھی ہوتی ہے, اور پڑھنے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو اللہ توکل اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے. کیونکہ پڑھنے والے کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے خیریت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو مقدم کروا. تو دین کا سیکھنا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا محتم وشان عمل, اس لیے ہمیں چاہیے کہ پوری زندگی طالب علم بن کر رہے. فرمایا قُل رب زدنی علما, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. یہ زیادت فی العلم پوری زندگی. کوئی آدمی ایسے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں وہ کہے مجھے اب مزید علم کی ضرورت نہیں. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم الاولین والآخرین جن کو عطا کیا, جن کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَكُمْ مَا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بڑا فضل. تو یہ فضل کیا تھا؟ یہ علم ہی تھا، یہ معرفت ہی تھا. اور ان کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ ہوگا. اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا علم بڑھے کیسے؟ پوری زندگی کا کام ہے. یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی، یہ وہ بھوک ہے جو کبھی نہیں بجھتی. حدیث پاک میں فرمایا منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جن کی بھوک نہیں مٹتی، دو حریص ایسے ہیں. عمومی طور پر تو حرص بری چیز ہے، مگر مقصود پر منحصر ہے. اگر دنیا کی حرص ہے تو بری، اور اگر دین کے علم کی حرص ہے تو پھر محمود کہی جائے گی. مگر یہ ایسی پیاس ہے جو نہیں مٹتی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں بیماری بھی تھی، نقاہت بھی تھی، تو چارپائی کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے اور اوپر ذرا ہو کر مشکل میں تھوڑی روشنی کے اندر اس کو پڑھ رہے ہیں. اس تکلیف کو دیکھ کر میں نے کہا کہ حضرت وہ کون سا اشکال ہے جو اس عمر میں آ کے ابھی آپ کو حل نہیں ہوا؟ پھر دوسری بات کہ اگر کوئی کام ہے تو ہم شاگرد ہیں، کس کام کے؟ ہمیں حکم فرما دیجئے. آپ اس بیماری میں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور روشنی بھی تھوڑی اور اتنی مشقت سے پڑھ رہے ہیں، آپ لیٹے ہیں آرام سے، کیوں مطالعہ کر رہے ہیں؟ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ نے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کے کہا کہ اس پیاس کا میں کیا کروں جو بجھنے والی ہے. یہ علم ایسی پیاس بجھتی نہیں، زندگی بھر یہ پیاس رہتی. اور جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کو جی چاہتا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافس، ہمارے اکابر روزانہ سینکڑوں صفحات کتابوں کے پڑھا کرتے ہیں. آج کون سا طالب علم ہے جو دورہ کرنے کے بعد از خود بخاری شریف کا مطالعہ کرتا ہے؟ ہاں پڑھانی ہو تو الگ بات ہے، مگر از خود مطالعہ کرنا. ہمارے اکابر تو جیسے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تھے، بخاری شریف کا مطالعہ بھی اسی طرح ان کی زندگیوں میں رہتا تھا. حدیث پاک کو اس طرح وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ شوق آج دلوں کے اندر نہیں جو ہونا چاہیے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ علم بڑھتا ہے دو طرح سے، ایک کثرت مطالعہ سے، لیکن اس سے انسان میں تبحر علم ہی آتی ہے. بحر کا لفظ بولا جاتا ہے سمندر کے لیے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سمندر کی چوڑائی بہت زیادہ، پھیلاؤ تو ہزاروں میل اور گہرائی 100 میل بھی نہیں ہو سکتی. تو بحر کا لفظ بولا گیا، پھیلاؤ زیادہ، گہرائی تھوڑی. تو تبحر علمی کہتے ہیں جس بندے کے پاس الفاظ کا علم ہو، معنی کا علم ہو، علم کا پھیلاؤ بہت ہو، وہ گہرائی ویسی جو یہ کثرت مطالعہ سے مل جاتی ہے. جو بندہ بھی خوب پڑھے گا یہ تبحر علمی اس کو حاصل ہو. ایک ہے علم کے اندر عمق حاصل ہونا، گہرائی حاصل ہونا. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا اعمقہم علما، ان کا علم گہرا تھا، وسعت نہیں تھی علم کی اتنی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بعض صحابہ تابعین سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے، تو وسعت اتنی نہیں تھی مگر علم کی گہرائی اتنی تھی ان کے پاس کہ ان کے علم کی گہرائی میں کوئی ان کے ساتھ قریب نہیں پہنچ سکتا. یہ عمق جو ہے یہ تقویٰ سے ملتا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جتنا وسعت مطالعہ ہوگا اتنا تبحر علم، اتنی معلومات زیادہ. جو بات چھیڑ دیں اسی پہ بات سن لیں، اسی کا جواب لے لیں. ایک ہے علم کی گہرائی، اس کا تعلق تقویٰ کے ساتھ. چنانچہ وسعت مطالعے والے بندے کو اگر تقویٰ نہیں تو چیزوں کا علم تو ہوگا، آیات کی معانی کا علم تو ہوگا، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی مجھ سے چاہتے کیا ہیں، یہ پتہ نہیں ہوگا. یہ کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. چنانچہ جتنے حضرات کے اندر تقویٰ رہا، علم کی گہرائی ان کے پاس اٹھتی جائے. کسی نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ علماء حضرات باتیں کرتے ہیں تو نتیجہ کبھی ٹھیک نکلتا ہے کبھی قریب نکلتا ہے، اور حاجی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں نتیجہ پکا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ حاجی صاحب کو ان کے تقویٰ اور ذکر کی وجہ سے جو مقصود ہے وہ پہلے وارد ہوتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ دل میں پہلے اترتا ہے، پھر اس کے دلائل مل جاتے ہیں، اس لیے وہ جب بات کرتے ہیں پکی ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کے پاس پہلے دلائل ہوتے ہیں، نتیجہ ہم نکالتے ہیں، کبھی 100% ٹھیک نکال لیا کبھی قریب جا کر پڑ گیا. چنانچہ یہ علم محنت سے حاصل ہوتا ہے، دھن لگی ہوئی ہے. جتنی دھن ہوگی نا اور جتنا دھیان ہوگا اتنا علم حاصل ہوگا. امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العلم لا یعطیک بعدہ حتی تؤتیہ کلک، اپنا آپ پورا علم کے حوالے کرنا پڑتا ہے تب جا کر کچھ علم حاصل ہوتا ہے. العلم عز لا ذل فی یحصل بذل لا عز فی، مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اس کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہوتا. ہمارے اکابرین کی دھن کتنی تھی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب تدفین بھی ہونی ہے اور ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلی مجلس بھی ہونی ہے. تو اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ بھائی بچے کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیجئے گا، اور ان کو اپنے مدرسے کے دروازے سے آنسو بہ رہے تھے رخصت کر دیا، اور امام صاحب کی مجلس علمی کو نہ چھوڑا کہ میری مجلس قضا نہیں ہونی چاہیے. سوچ سکتا ہے کوئی بندہ کتنی قربانیاں دی ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اندلس سے یحییٰ بن یحییٰ ایک طالب علم آئے حدیث پڑھنے کے لیے. اللہ کی شان کے چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ان علاقوں میں ہاتھی نہیں ہوتے، کہیں سے کوئی ہاتھی لے آیا تو سارے لوگ ہی دیکھنے کے لیے نکل پڑے، اور یحییٰ بن یحییٰ بیٹھے ہوئے. امام صاحب نے فرمایا کہ تم نہیں گئے دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا. تو امام مالک رحمت اللہ ان کو عاقل اندلسی فرمایا کرتے، یہ عقل والا عاقل اندلسی. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی وحدت مطلب ان کو حاصل، ہر طرف سے ہٹ کٹ یکسو ہو کر وہ علم حاصل کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو علم اتنا دیا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیر کبیر کو پڑھ کر ایک فرنگی نے کہا کہ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، کہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو پھر بڑے محمد کے علم کا کیا حال. بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، بلندیاں چاہتا ہے پھر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تدوم العزت ثم تنام لیلا، تو چاہتا ہے کہ تجھے عزتیں ملیں اور رات کو تو سو جاتا ہے. یغوث البحر من طلب اللآلی، جو ہیروں کا موتیوں کا متلاشی ہوتا ہے اس کو سمندر میں ڈبکی لگانی پڑ جاتی، اس کے بغیر موتی نہیں ملتے انسان کو.
اللہ رب العزت غنی ہے اور علم ان کی صفت ہے، اس لیے علم میں بھی غنا ہے، غنی کی صفت ہے اس لیے علم کے اندر بھی غنا. جب تک علم کی جوتیاں سیدھی نہ کی جائیں یہ نہیں ملتا. اس لیے علم کو اگر انسان بڑھانا چاہے، زیادت پہ علم حاصل کرنا چاہے تو دو چیزوں کا بہت خیال کرے. ایک ادب کا، ادب انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے، نیاز مندی سے توفیق ملتی ہے اور بے ادبی سے یہ توفیق چھن جاتی ہے. اس لیے کتنے طلباء ایسے تھے جو اپنے اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے مقبول ہوئے. تو نقطے کی بات، قابل بننے کی کوشش نہ کریں، نقطے کی بات قابل بننے کی کوشش نہ کریں، مقبول بننے کی کوشش کریں. جب مقبول ہو جائیں گے تو قابلیت خود آ جائے گی. اللہ رب العزت بندے کو پھر قبولیت کے ساتھ قابلیت بھی عطا فرمائی. چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ. پونٹا ملتان کے قریب ایک گاؤں ہے، مین سڑک سے 30 کلومیٹر اندر کی طرف پیدل چلنے کا راستہ ہے، سواری نہیں جاتی وہاں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، محبت تھی، خدمت کی، استاد کا دل ایسا خوش ہوا کہ انہوں نے دعا دی. ایسی دعا لگی کہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کر دیا. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جی سہولیات نہیں ہوں گی تو طلبا نہیں جائیں گے. ان کے مدرسے میں جانے کے لیے طالب علم کو اپنا بستر سر پر اٹھا کر 30 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا، اور واپس آنے کے لیے 30 کلومیٹر سامان لے کے چل کے آنا پڑتا تھا، اور وہاں سہولیات بھی نہیں تھی. کھانے پینے میں بھی بس کبھی روٹی مل گئی، کبھی ساتھ دودھ مل گیا، لسی مل گئی، اور ایسی چیزوں سے کھانا ہوتا. 300 طلباء ان کے پاس وہاں پر پڑھتے تھے گاؤں میں، 300 طلباء. اور اللہ نے علم میں وہ مقام دیا کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا جلسہ تھا تو حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے سب علماء کو وہاں مدعو کیا، تو سب تشریف لائے ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں انہوں نے اعلان کیا کہ شمس النحات حضرت غلام رسول پونٹوی ممبر پر تشریف لائیں. شمس النحات کا لفظ ملک کے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں جن کو شمس النحات کہا جائے تو کتنا علم ہوگا. فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرع جامی پوری دنیا سے ضبط کر لی جائے، شرع جامی پوری دنیا سے ضبط کر لی جائے اور طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت کتاب چاہیے، میں اپنی قوت حافظہ سے دوبارہ لکھوا سکتا ہوں. تو دیکھو قبولیت کے ساتھ پھر اللہ نے قابلیت بھی کیسی عطا کر دی. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ. جتنے اکابر آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ خود ساختہ لوگ نہیں تھے، کسی نہ کسی کی نظر تھی جو ان کو لگی، کسی کی صحبت میں کسی کی دعا لی، خدمت کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. تو اس لیے علم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس میں بھی بلندی ہے، ترفع ہے. آپ غور کریں، انسان کے جسم کے اندر اعضائے علم جتنے ہیں وہ سب اوپر، دماغ اوپر، آنکھ اوپر، کان اوپر، زبان اوپر، یہ سب اعضائے علم ہیں. اور نیچے سب مزدور قسم کے اعضاء، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، معدہ ہے، سب مزدور اعضاء. لیکن جو علم والے آزاد تھے وہ اوپر, اللہ نے بھی ان کو علماء کی بستی اوپر بنائی, مقام اونچا تھا نا, تو اس میں طرف کو ہے. اب اس کے اندر اعتدال لانے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھانا ہوتا ہے. اس لیے جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کی دعائیں لی, اللہ رب العزت نے ان کو شہرت دی کہ آسمان کی بلندیوں تک. تین نوجوان تھے صحابہ میں سے, تینوں کا نام عبداللہ. یہ ایسے عباد اللہ تھے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے تھے, اور نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں ان کے لیے نام لے کر دعا فرماتے. پھر کیا ہوا, تینوں کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بنے, عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے, اور عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہا. تینوں آئمہ اپنے اپنے بنے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے دعائیں. دوسرا, یہ علم بڑھتا ہے تقوی کے ساتھ. جتنا تقوی زیادہ ہوگا, پرہیزگاری ہوگی, انسان کو اللہ کی طرف سے اتنے علوم ملیں گے. دلیل قرآن عظیم شان میں سے فرمایا, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تم پرہیزگاری اختیار کرو گے اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. ایسا علم ملتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا, سینوں میں اتارا جاتا ہے. ہمارے اکابرین کو اللہ رب العزت نے یہ علم دیا. چنانچہ حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے اکابر دیکھے جیسے حاجی امیر شاہ خان, جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے. وہ ضابطے کے عالم نہیں تھے, لیکن ضابطے کے علماء ان سے آ کے علمی باتیں پوچھا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بسا اوقات ایک تقادیات کے کسی مسئلے میں اٹک جاتے تو فرماتے کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں, حضرت نانوتوی کے خادم کے پاس. تو ان کے پاس آ کر بیٹھ کر ویسے ہی کوئی بات چھیڑ دیتے تھے, اور باتوں باتوں میں کوئی لفظ ان کی زبان سے ایسا نکلتا تھا کہ حضرت کو گائیڈنس ملتی تھی اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب قول ہے, فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے ان کے تقویٰ اور زہد اور عبادت کی وجہ سے. لوگ بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زہد, ان کے تقویٰ, ان کی عبادت کی وجہ سے. اور فرمایا کرتے تھے کہ میں بیعت ہوا ان کے علم کی وجہ سے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ جبال العلم ان میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں علم کی وجہ سے بیعت ہوا, اور پھر انہوں نے یہی بات فرمائی کہ ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے دل پر ایسے علوم وارد ہوتے تھے جو ٹھوس اور پکے ہوتے تھے, اور ان تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے مشکل ہوتی. فرماتے ہیں کہ مولانا محمد قلندر صاحب مشکات شریف کا درس دیتے تھے. ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے کوئی بات ہوئی تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا, مولانا یہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو مولانا نے آگے سے توجیہ پیش کی, نہیں نہیں حضرت ایسے ہی ہے. خاموش ہو گئے. دو دن کے بعد مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے, تو درس دیتے ہوئے پھر وہ پوائنٹ ان پر کھلا تو مولانا محمد قلندر صاحب جو تھے وہ حاجی صاحب کے پاس آئے اور آ کر معذرت کی, حضرت جو آپ نے کہا تھا بات وہی ٹھیک تھی. ایسا علم اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. اللہ کی شان دیکھیں, جتنے علماء دیوبند ہیں نا, ان کے استاد ہیں مولانا مملوک علی, استاد الکل کہلاتے ہیں. استاد الکل کہلاتے ہیں. زمانے طالب علمی میں ان کی قوت حافظہ اتنی کم تھی کہ استاد ان کو ہدایت نحو نہیں پڑھاتے تھے. کہتے تھے یہ بہت غبی ہے، اس کو ہدایت نحو پڑھانا وقت ضائع کر. استادوں کے پاس جاتے تھے، پڑھاتا کوئی نہیں تھا. اس پریشانی کے عالم میں مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس دہلی پہنچے اور ان کے سامنے جا کر روئے، حضرت طالب علم ہوں، استاد پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ ہم کیا تمہارے اوپر وقت ضائع کریں. حضرت کو رونا پسند آ گیا. حضرت نے کہا کہ اچھا پھر ایک سبق میں تمہیں پڑھاؤں گا. ایک سبق پڑھایا، تقویٰ ان کے دل میں یوں سمجھیں کہ اپنی توجہ سے ڈال دیا، ان کو سکھا دیا. اور پھر ان کو جو بھیجا، ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ ہر بندہ پڑھانے کے لیے تیار، اتنے علوم ملے کہ اکابر علماء دیوبند کے استاد الکل بنے. تو تقویٰ سے پھر یہ گہرائی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے اس کو حاصل کرنا، اس کو اپنانا انتہائی ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا انتہائی برا. آج طلباء کتابیں تو وہی پڑھتے ہیں جو ہمارے اکابر نے پڑھی تھی. نہ سیاستہ میں کوئی فرق ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں کوئی فرق ہے، فنون کی کتابیں بھی وہی ہیں، مگر علم ایسا کیوں نہیں؟ تقویٰ میں فرق. ان کا تقویٰ کچھ اور تھا، جس وجہ سے ان کو عمق حاصل تھا علم. آج ہم کتابیں تو وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبارت بھی وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر گہرائی نہیں ہوتی. بس ہمیں الفاظ اور ان کے کچھ معنی کو پتہ چل جاتا ہے. سطحی سا علم ہوتا ہے ہمارا، وہ معارف وہ علوم ہمیں حاصل نہیں ہوتے. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تقویٰ کو حاصل کریں. چنانچہ اس تقویٰ سے تفقہ نصیب ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا نا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اس تفقہ سے یہی مراد ہے جو تقویٰ سے بندے کو ملتا ہے. پھر انسان ایسا بنتا ہے کہ واقعی اس کو علم میں گہرائی حاصل ہو جاتی ہے. یہ علم اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو ملا، اور پھر محفوظ حالت میں یہ امت تک پہنچا، محفوظ حالت. اسی لیے عجیب بات کہ جب وحی اترتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک نیند کسی کیفیت آ جاتی تھی. یہ کیوں تھا؟ اس کے پیچھے راز ہے. ظاہری حواس کو معطل کر دیا جاتا تھا تاکہ جو علم عطا ہو رہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے. چنانچہ ایک دفعہ مطلب چھیڑا کہ ایک شخص کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور ایک شخص کو رویت میں، مشاہدے میں، جیتے جاگتے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، تو کون سی بات افضل ہے؟ تو بہت سارے لوگ کہنے لگے جی کہ جیتے جاگتے زیارت تو بڑی افضل بات ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، سوتے میں زیارت افضل ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جاگتے میں اپنی ملاوٹ کا شبہ ہو سکتا ہے، نیند میں حواس معطل ہوتے ہیں، اس لیے رویت کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ملا وہ محفوظ، کہ ظاہری اعضاء کی وجہ سے بھی کوئی چیز شامل نہ ہو پائے، حواس کو معطل فرما دیا. پھر وہ جو کیفیت ہٹتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع فرما دیتے تھے. انا علینا جمعہ و قرآنا ثم انا علینا بیانا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ علم صحابہ نے پایا، اور انہوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. اور پھر یہ آگے مفسرین، محدثین، فقہا، ان کے ذریعے سے امت میں چلا، اور آج تک یہ امت میں چلتا آ رہا ہے. الحمدللہ قیامت تک یہ علم اسی طرح محفوظ رہے گا. ہاں، قرب قیامت میں علم اٹھے گا اس لیے کہ علم والے اٹھا لیے جائیں گے. تو یہ کتنا محفوظ دین ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے لیا. تو ہمیں علم محض کے اوپر کفایت نہیں کرنی چاہیے، فقط درسی اور کتابی علم کے اوپر کفایت کر لینا، بلکہ اس کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی. وہ حقیقت پیدا ہوگی تقوی سے اور معصیت کے چھوڑنے سے، کثرت ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے. رنگ چڑھے گا، جب رنگ چڑھ گیا پھر یہ علم پختہ ہو جائے گا. اسی کو مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم رسمی سر بسر کی لست و قال، نے ازو کیفیت حاصل نہ حال، علم چے بود آنکھ رہ نمایدت، زنگ گمراہی دے دل بردایدت، این حوصہ اسرت بے رو کند، خوف خشیت در دلت افزوں کند، تو ندانی جز یجوز و لا یجوز، خود ندانی کہ حوری یا عجوز، علم نہ بود غیر علم عاشقی. جس علم کے اندر عشق شامل نہیں وہ علم نہیں ہوتا، وہ ظاہری الفاظ ہوتے ہیں. علم نہ بود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، علم چوں بر دل زنے یارے بود، علم بر تن زنی مارے بود. علم جب دل میں اترتا ہے تو یار بن جاتا ہے، جب فقط تن پر رہتا ہے تو مار یعنی سانپ بن جاتا ہے انسان. تو فقط یہ ظاہر پر نہ رہے، دل میں بھی اترے، اس کی حقیقت بھی ہمیں یاد حاصل ہو جائے. چنانچہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب اس علم کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا جائے. ہمارے اکابر علم حاصل کرنے کے بعد، اکابر مشائخ کی صحبت میں جا کر رہا کرتے تھے. چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان حضرات نے علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد پھر تھانہ بھون آئے اور وہاں پر آ کر کچھ عرصہ قیام کیا کہ حضرت ہمارے اوپر کچھ رنگ چڑھ جائے. اب پہلا دن تھا اور دونوں حضرات ماشاءاللہ نوجوان تھے. عشاء کے بعد آپس میں کسی مسئلے پہ گفتگو ہو گئی تو تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو جو خانقاہ کا خادم تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ نوجوانوں خاموش رہو، یہاں اونچی آواز سے بولنا مناسب نہیں، دوسرے لوگ بھی رجوع اللہ کے ساتھ ہیں، اگر آپ لوگوں کی آواز پھر بلند ہوئی تو میں بستر اٹھا کر خانقاہ سے باہر رکھ دوں گا. بستر اٹھا کے خانقاہ سے باہر رکھ دوں گا. وہاں آ کر اس طرح رہے اور پھر اللہ رب العزت نے رنگ چڑھا دیا کہ آج دنیا ان کے علمی مقام کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے. تو اس کا رنگ چڑھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ رب العزت جس کو علم کی نعمت عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ اس فضل عظیم کی حفاظت کرے. یہ علم کیا چیز ہے؟ یہ فضل عظیم، وکان فضل اللہ علیک عظیم، یہ فضل عظیم ہے. اور اس فضل عظیم کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اب اس کی حفاظت بات کہہ کے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کو دعوت دے کر بھی ہو سکتی ہے، تدریس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی صورت نہ بنے تو مطالعہ تو ہے ہی سے، وہ تو ہونا ہی چاہیے. اس کو تو زندگی بھر کا ایک معمول بنا لینا چاہیے اپنے فائدے کے لیے، اپنے اس علم کو تازہ رکھنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا پلٹنا جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو بالکل اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ اپنی کتابوں کو گڈ بائی نہ کہے کہ جی بس اب مدرسے سے نکل گئے تو جان چھوٹی. نانا ابھی تو علم حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوئی ہے, علم تو اب حاصل ہوگا تو پوری زندگی. تو جب بخاری شریف پڑھ لیتے ہیں تو رسمی عالم بنتی, اور صحیح عالم تو پھر پوری زندگی اس پر محنت کر کے بندہ بنتا ہے, تو زندگیاں لگتی ہیں. اسی طرح جس نے تخصص الفقہ کر لیا وہ رسمی مفتی بنا. صحیح تفقہ حاصل کرنے کے لیے پھر اس کو 20-25 سال اکابر کی نگرانی میں کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کر تفقہ حاصل ہوتا ہے. اس لیے یہ فضل عظیم اللہ جس کو عطا فرما دے اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کی کوشش کرے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات نوجوان حضرات چھوٹے چھوٹے معاملے میں الجھ پڑتے ہیں, عوام الناس کے ساتھ الجھے نہیں, اور ان کے ہر شکوں کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ جو بندے کو بہت زیادہ اشکالات ہیں اس کی بیماری کو ڈائگنوز کریں. بیماری کیا ہے؟ محبت الہی کی کمی. یہ جو اعتراض اگلا کر رہا ہے نا طالب علم یا دوسرا, یہ اعتراضات بنیادی طور پہ کس بیماری کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اس کے دل میں محبت الہی کی کمی. یہ بیماری ڈائگنوز کر کے اب اس کو اہل حب کے پاس بھیجے, اس کے شبہات کا جواب نہ دیں. ایک دیں گے تو دو اور آ جائیں گے, دو دیں گے تو تین اور آ جائیں گے, تو کہاں تک دیتے پھریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیماری کو ڈائگنوز کر کے اس کو محبت والوں کے پاس بھیجیں, چند دن یہ وہاں جا کر رہے گا, خود بخود اس کے طبیعت کے اندر انشرا پیدا ہو جائے. حضرت سید سلمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کے پاس آئے تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے یہی بات کی کہ آپ میرے پاس ٹھہرے مگر آپ نے بات نہیں کرنی, خاموش. بس اس خاموشی میں سارے عقدے حل ہو گئے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کے لیے بسا اوقات کئی علماء کہتے تھے ساجد کو کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم نے آپ کے حضرت سے تصوف کی بڑی باتیں پوچھنی ہیں. تو یہ آج درد کرتا تھا, ہاں بہت اچھا, ضرور پوچھنا. جیسے ہی جا کے حضرت کا چہرہ دیکھتے تھے سب اعتراض ختم ہو جاتے تھے. اے لکھائے تو جواب ہر سوال, اے لکھائے تو جواب ہر سوال, بات مشکل حل شود بے کیلو کال. بے کیلو کال سب مشکلیں آسان ہو جاتی. اس لیے عوام الناس سے ان کے شبہات پر کسی بات پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ شوق ہی ان کا یہی ہے کہ قرآن پاک سے سائنس ثابت کرو. نیا شوق چڑھ گیا ان کو, نیا دور نیا زمانہ. قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں کیا؟ سائنس کو ثابت کرنے. بھائی قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اصول ہدایت اس سے حاصل کریں. سائنس کی کیا باتیں اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیش با آب و رنگ و خال و خط کی حاجت روئے زیبارہ. خوبصورت چہرے کو نوک پلک سنوارنے کی کیا ضرورت؟ یہ ایسا کامل دین ہے, اب ہمیں اس سے سائنس ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کی حقانیت مسلم. اس کا علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے ان بندوں میں شامل کرے جو گناہوں سے پاک زندگی گزارتے. اسی لیے جب تقویٰ ہوگا تو پھر مدرسہ بنے گا دار العلم. تقویٰ ہوگا تو مدرسہ کیا بنے گا؟ دار العلم. اور اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو مدرسہ بنے گا دار علم. دار فارسی کا, فارسی میں دار کس کو کہتے ہیں؟ فارسی کو. تو علم کا پھانسی گھر بنے گا. تقویٰ جو نہیں ہے, اگر طلباء کے اندر فسق و فجور ہوگا تو کہاں ان کو علم حاصل ہوگا. اس لیے جیسے جیسے علم بڑھے تقویٰ اگر ساتھ بڑھے گا تو خشیت آتی جائے گی, اور یہ علم نافع ہے جو انسان کے اندر خشیت کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علم کمال حاصل کرنے کے لیے تقویٰ و طہارت کی زندگی شرط ہے. آپ بتائیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی جس سے اللہ نے دین کا کام لیا ہو, ان کی زندگیوں کو دیکھیں, تقویٰ ہوگا, خشیت ہوگی, عمل ہوگا, اخلاص ہوگا, یہ وہ خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت بھی ہوگی. اس کے سوا تو قبولیت نہیں ہوتی. علم میں کامل بننا بڑا مشکل ہے, مگر ہمارے اکابرین کی یہ شان کہ اللہ نے ان کو علم کمال عطا فرمایا. یہ علم میں کامل بننا اتنا مشکل ہے کہ سیب وے زمانے طالب علمی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا استاد کے سامنے, من قا فی صلاتہ ہی او راؤفا, تو اس نے راؤفا کو مجھول پڑھا روئفا. تو استاد نے کہا کہ خلیل بن احمد کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر نحو پڑھو. چنانچہ یہ سیب وے وہاں گیا اور اتنا نحو پڑھا کہ امام النحو بنا, اور 34 سال میں اس کی وفات ہوگی وہیں پر, ایک علم پڑھ سکا زندگی میں. ہمارے اکابر کو اللہ نے ایک علم نہیں تمام علوم عطا فرما دیے تھے, اور اس کی وجہ ان کی صفائی باطن, ان کی صفائی باطن. ہمارے اکابر کو اللہ نے علمی مقام کیا دیا تھا, چونکہ آج علماء طلباء کی مجلس ہے اس لیے یہ بات کھل کے کر دینی آسان ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم شرح مسلم میں لکھتے ہیں, سالت العلامۃ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ, میں نے پوچھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے بارے میں دیکھو الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی علماء عرب بھی جن کے حدیث کے علم کے قائل ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تقی اور نقی, لم ترل عیون مثلہ, ان جیسا آنکھوں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا, ولم یرا ہوا مثلہ, اور انہوں نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا. اللہ ولو کان فی صالح الزمان, اگر یہ پرانے وقتوں میں ہوتے, لکان لہو شان فی طبقت اہل العلم عظیم, تو اہل علم کے طبقہ میں ان کی عظیم شان ہوتی. وہو سیدنا و مولانا الانور الکشمیری, ایسی علمی شان علامہ انور شاہ کشمیری نے عطا فرمائی تھی. حضرت تھانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے پاس بڑے بڑے علماء آتے ہیں مگر میری طبیعت پر ان کے آمد کا اثر نہیں ہوتا, لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ آتے ہیں تو ان کی جلالت شان کا میری طبیعت پہ اثر ہوتا ہے. اتنی اللہ نے علمی جلالت شان عطا فرمائی. اب وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ یہ الفاظ لکھتے ہیں, سنیے, وہ لکھ رہے ہیں کہ ابن نجیم, نجیم المصری, یہ فقیہ گزرے ہیں مصر کے, اور بحر الراء ایک ان کی کتاب ہے, جتنے بھی تخصص پڑھنے والے لوگ ہیں مفتی حضرات ان کو یہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے, تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن نجیم المصری صاحب البحر الراء افقہ اندی من الشامی, فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علامہ شامی رحمت اللہ علیہ, در مختار جنہوں نے لکھی, فتاوی شامی جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے علامہ ابن نجیم مصری زیادہ فقی تھے، لأن امارات الفقہ تلوہ منہ، اس لیے کہ فقہ کی نور چمکتا ہے ان کی باتوں سے، فقہ کا نور ان کی باتوں سے جھلکتا ہے چمکتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں وَقَذَلِكَ شَاہ عبدالعزیز الْمُحَدِّثِ الدِّهْلَوِيُّ، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی میری نظر میں علامہ شامی سے زیادہ بڑے فقی. وَقَذَلِكَ شیخ مشائخنا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی، اور میرے نزدیک علامہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ بھی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بڑے فقی. اللہ اکبر کبیر. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیا علم عطا کیا تھا، سنیے ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں. یہ شیخ کہہ رہے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اب ایسے لوگ پیدا نہیں. چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے، جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں. اب ایک بات اور سنیے، مباحثہ شاہ جہان پر ہوا تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں تمام فرق باطلہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کیا اور الحمدللہ سب کے اوپر غالب آئے. جب یہ انہوں نے مباحثہ جیت لیا علماء بڑے خوش تھے. یہ خبر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو ملی تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اب ہمارا دوست ہم سے جدا ہو جائے گا، اب ہمارا دوست ہم سے جدا ہو جائے گا. اللہ نے انہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ اسلام کی حقانیت کو سب پر غالب کر دیا جائے، وہ اپنا کام کر چکے. چنانچہ اسی سال حضرت نانوتوی کی وفات. یہ علم تقوی کی وجہ سے، معصیت سے پرہیز اور اللہ رب العزت کی عبادت بری زندگی گزارنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اب یہ تو تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا مقام. سنیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں نے ان کو مجلس نبی میں مسند افتاء کے اوپر فائز بیٹھے دیکھا ہے. یہ سائیں توکل شاہ امبالوی ان کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ. اور میاں عبد الرحیم ولایتی اس وقت کے ایک بزرگ تھے، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے. یہ الفاظ، اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب کش بزرگ ہیں. اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے مولانا عبد الحی آئے جنہوں نے موتا امام محمد پہ حاشیہ لکھا، اتنے بڑے عالم، راستے میں قصر نماز پڑھنے کا کوئی معاملہ تھا، جب حضرت کے پاس پہنچے تو بڑا ڈانٹا کہ تم عالم بنے پھرتے ہو، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا. اور جیسے ہی انہوں نے کہا واقعی ایسے ہی معاملہ تھا، یعنی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ کا کشف ایسا تھا، صاحب تفسیر حقانی ملنے کے لیے آئے تو فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم نے جمل اور ابل کا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ. فرمایا کہ جمل کا مطلب موٹا رسا اور ابل کا مطلب بادل. یعنی ان کو اب کیسے پتا چلا کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند میں بہت ممتاز شخصیت گزرے ہیں، ایسے محدث سینکڑوں سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بخاری شریف کے اوپر حاشیہ وہ بہت معروف ہے. چنانچہ 25 پاروں کا حاشیہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ نے لکھا اور آخری 5 پاروں کا حضرت نانوتوی رحمت اللہ نے مکمل کیا. جب وہ آئے تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ مولانا یہ حاشیے پر آپ نے فلاں بات کیسے لکھی ہے؟ جب رجوع کیا تو واقعی وہاں کتابت کی غلطی تھی. اللہ نے ایسا کشف دیا تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ. اب ذرا سنیے کہ حضرت کا ایک خادم، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ایک خادم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے آیا، واپس جانے لگا تو حضرت نے خادم کو فرمایا کہ بھائی اپنے پیر صاحب سے کہنا خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں، کیونکہ حضرت ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے آنے والوں کو. تو خادم کو کیا کہا کہ بھائی اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لے. اب جب وہ خادم آیا تو حضرت نے پوچھا بھائی گئے تھے جہاں انہوں نے کیا کہا؟ تو پہلے تو وہ ذرا جھجکا، پھر اس کو بتانا پڑا. یہ بزرگ بھی جواسیس القلوب ہوتے ہیں، تو اس کو بتانا پڑا جی کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں. تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ میں لوگوں کو اس لیے ڈانٹتا ہوں، یہ اصلاح کے لیے نہیں آتے، یہ فقط تعویذ کے لیے میرے پاس آتے ہیں. یہ اصلاح کے لیے نہیں آتے، یہ تعویذوں کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اس لیے میں ڈانٹتا ہوں. اور ضبط کے متعلق پھر فرمانے لگے کہ میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں، یہ سمندر کے سمندر پی کر بیٹھا ہے، یہ ڈکار بھی نہیں لیتا. یہ حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ کے بارے میں کہ میں اس صاحبزادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں، یہ سمندر کے سمندر پی کر بیٹھا ہے اور یہ ڈکار بھی نہیں لیتا. چنانچہ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کام لیا ان سے، سبحان اللہ. تو ہمارے اکابر کو جو یہ نعمت ملی، اس نعمت کے پیچھے ان کا تقویٰ، ان کا خلوص، ان کی قربانیاں تھیں. ان کے پاس علم ظاہر بھی تھا، علم باطل بھی تھا، باطن بھی تھا، دونوں تھے. وہ مرج البحرین تھے. اس لیے جب مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے تھے، اور جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور قسطلانی کی یادیں تازہ کر دیا. اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. چنانچہ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے دیکھی ان سے کتنا کام لیا ہر شعبے میں، تصنیف و تالیف میں دیکھیے، بیان القرآن تفسیر، سبحان اللہ، پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے. اور اس تفسیر کو پڑھ کر حضرت کی علمی جو ہے وہ مقام کا پتہ چلتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو الباء کو منع فرماتے تھے کہ اردو کی کتابیں نہ پڑھا کرو, عربی کی کتابیں پڑھو کہ علم وہاں زیادہ ہے. جب بیان القرآن پر نظر پڑی تو اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے طلباء کو اردو کتابیں پڑھنا جو منع کرتے تھے اس کو ختم کروا دیا. فرمانے لگے اب اردو میں بھی جو ہے علم واقعی آ چکا ہے. ایسی تفسیر. چنانچہ اس تفسیر کے اندر مسائل السلوک, سبحان اللہ, قرآن مجید کی آیات سے جو مسائل سلوک کے کھلتے ہیں ان کو الگ فرما دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک سالکین کے اوپر احسان فرما دیا. اور پھر طریقت و شریعت کتاب لکھی جس سے حدیث سے سلوک کو ثابت کیا. مسائل السلوک میں قرآن سے ثابت کیا اور طریقت و شریعت میں حدیث کے ذریعے سے ثابت. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ رب العزت نے ان سے دیکھو کیا کام لیا, اقامت دین کے لیے اور امت کے لیے انہوں نے کیا کام کیا. سبحان اللہ, انسان حیران ہوتا ہے. یہ حضرات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. اتنی عاجزی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ عام بندہ پہچان نہیں پاتا تھا. چنانچہ ایک صاحب نے بڑا دور سے سفر کیا ملنے کے لیے. آئے ملے تو کہنے لگے جی میں نے شیخ الہند سے ملنا ہے. فرمانے لگے اچھا آئے بیٹھے ملاقات ہو جائے گی. ان کو بٹھایا, پانی پلایا, کھانا کھلایا, پھر کہا آپ تھکے ہوئے ہیں تھوڑی دیر سو جائیں. وہ اپنے میں سمجھتے رہے کہ شیخ الہند مصروف ہوں گے اندر آ جائیں گے. چنانچہ وہ لیٹ گئے اور ان کو تو وہ خادم ہی سمجھتا رہا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے پاؤں دبانے شروع کر دیے تو وہ بھی دبواتے رہے صاحب جو آئے تھے. تو کافی دیر گزر گئی, بار بار وہ کہتا بھائی مجھے شیخ الہند سے ملاقات کرنی ہے. بھائی ہو جاتی ہے ملاقات. اب اچانک وہ غصے میں آ گیا, میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور وہ سمجھا کہ یہ خادم جا کے بتاتا ہی نہیں ہے. تو جب زیادہ گرم سرد ہونے لگا تو اس وقت فرمایا کہ جی اگر آپ کو ملاقات کرنی ہے محمود حسن سے تو وہ تو میرا نام ہے اور شیخ الہند پتہ نہیں کون ہے. شیخ الہند معلوم نہیں کون. اتنا علم اور اتنی عاجزی. اور اللہ نے دین کر یہ کیا کام لیا, سبحان اللہ, حیران ہوتے ہیں. چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمت اللہ اس وقت کلکتہ میں تھے. یہ وہاں سے آئے اپنے شیخ کے جنازے میں شرکت کے لیے. جنازہ پڑا تو جنازہ پڑھنے کے بعد جو غسال تھا, غسل دینے والا تھا, اس نے سوال پوچھا کہ جی میں غسل دے رہا تھا تو میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ کے اوپر زخموں کے بہت سارے نشان دیکھے, یہ زخم کیسے آئے؟ میں نے حضرت کے قریبی اعزا سے بھی پوچھنے کی کوشش کی, کسی کو پتہ نہیں, سب لا علم. تو آپ حضرت کے شاگرد خاص ہیں, آپ بتا دیجئے. تو حضرت مدینہ رحمۃ اللہ نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمان لگے کہ میرے شیخ نے مجھے حکمن منع فرمایا تھا کہ مت بتانا, تو زندگی میں تو میں بتا نہیں سکتا تھا, اب پردہ فرما چکے, اب میں بتاتا ہوں کہ جب مالٹا میں تھے تو وہاں پر فرنگی حضرت کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اتنا کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہم چھوڑ دیں گے. اور حضرت کہتے تھے کہ میں ہرگز نہیں کہوں گا. تو وہ سختی کرتے تھے, بہت زیادہ بہت سختی کرتے تھے. ہم سے یہ سختی دیکھی نہیں جاتی تھی. ایک مرتبہ فرنگی نے کیا کیا کہ انگارے جلائے اور حضرت کو زبردستی اس کے اوپر کہا کہ لٹا دیں گے اگر تم نے نہ یہ الفاظ کہے. نئی الفاظ پہ اوپر لٹایا تو انگاروں کی وجہ سے پشت جو ہے وہ جلی اور اس کے اوپر زخموں کے نشان بنے. جب واپس آئے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, تکلیف بھی ہے, نیند بھی نہیں آ رہی, لیٹ بھی نہیں سکتے. ہم جو شاگرد تھے تین چار, ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا. ہم نے مل کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آخر کوئی ہیلا, جان بچانے کے لیے تو شریعت نے بھی اجازت دی ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ نے کتاب الحیل بھی لکھی, تو جب شریعت گنجائش رکھ رہی ہے تو آپ بھی کوئی یومانہ لفظ استعمال کر لیں, کوئی ایسی بات کر دیں. مقصد یہ تھا کہ بھئی کوئی راستہ نکل آئے, جان چھوٹ جائے ان سے, یہ تو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ کو. تو جب ہم نے یہ الفاظ کہے کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ ان سے جان چھوٹ جائے ظالموں سے, کوئی لفظ ایسا بول دیں, زومانی لفظ استعمال کر لیں, تو فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے کہا تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا, حسین احمد مدنی کیا سمجھتے ہو کہ میں ان کی ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ الفاظ کہہ دوں گا؟ ہرگز نہیں, میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا, میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا, میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. یہ لوگ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں, یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. اللہ نے وہ استقامت عطا کی, یہ استقامت تقویٰ کی وجہ سے, یہ قوت ارادی ہوتی ہے کہ انسان بالکل پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فرنگی نے جب بار بار ان کو تکلیفیں پہنچائیں تو تنگ آ کے کہا کہ اب میں نے پھانسی چڑھا دینا. تو جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو فرماتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ چلو اس تکلیف سے تو جان چھوٹے گی نا. لیکن جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ الفاظ پہنچے کہ پھانسی چڑھانے کا ارادہ ہے تو کہنے لگے کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے, گریہ تاری, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, اتنا بکا دیکھ کے حیران. ہم نے کہا کہ حضرت پھانسی دے دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی, یہ جو روز کی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا تو اس بات پر آپ کے اوپر کیوں اتنا گریہ تاری ہے؟ فرمان لگے جب میں نے یہ بات کہی تو شیخ الہند نے فرمان لگے, حسین احمد میں اللہ رب العزت کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں, وہ کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا. مجھے اللہ کی بے نیازی رلا رہی ہے, مجھے اللہ کی بے نیازی رلا رہی ہے, پروردگار کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں. اللہ نے وہ علمی مقام عطا فرمایا تھا, ہمیں بھی چاہیے ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ پڑھا اپنے اساتذہ سے اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کے لیے معصیت سے سچی پکی توبہ کر لے. آج رمضان مبارک کی اس بابرکت رات میں یہ عہد اور ارادہ کریں کہ میرے مولا ہم بہت وقت ضائع کر چکے, اب ہم سچی اور سچی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ رمضان کی بابرکت رات ہے, اے پروردگار عالم پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اور ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کرنا.
دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سمر جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سمر جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مسرور مخمور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، لا الہ الا اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الملك الاعلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. میرے مالک، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، کہ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم، اس مبارک محفل کے اندر جن جبال العلم شخصیات کا تذکرہ ہوا، یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی رات کی آہوزاری کے سب کچھ ویل، یا اللہ ہم مقام عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس کی ایک جھلک عطا فرما دیجئے، ان کی روحانیت میں سے ہمیں کوئی شمع عطا فرما دیجئے. رب کریم، ہمیں بھی اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ، یہ وہ اکابر مشائخ تھے جن کی رات کی سرد سرد آہیں اور گرم گرم آنسو محل اس امت کے لیے ہوا کرتے تھے، آپ کی رضا کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. یا اللہ، یہ شریعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یا اللہ، یہ قیامت تک چلنے والا ہے، اور قیامت تک چلانے کے لیے پیارے اللہ آپ شخصیات بھیجتے رہیں گے. رب کریم، ہم بھی تو انسان ہیں، کہ اللہ ہمارا انتخاب فرما لیجئے، ہمارا انتخاب فرما لیجئے، ہمارا انتخاب فرما لیجئے. یا اللہ، جس طرح سے آپ اکابر مشائخ کی تربیت خود فرماتے ہیں، یا اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے. یا اللہ، انبیاء کرام کو کس نے سکھایا، کون ان کے معلم بنے، آپ ہی نے تو ان کی تربیت فرمائی تھی. حضرت مہدی کا کون استاد بنے گا، آپ ہی تو ایک شب میں ان کی تربیت فرمائیں گے. یا اللہ، آپ ہماری بھی تربیت فرما دیجئے. یا اللہ، متقیوں کا امام بنا دیجئے، ولیوں کے سردار بنا دیجئے. رب کریم، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے. یا اللہ، رمضان مبارک کی قیمتی راتیں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، یا اللہ، قیمتی دن صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی کا مزداق بنتے جا رہے ہیں. رب کریم، جو دن بچے ہیں، جو لمحات بچے ہیں، یا اللہ، قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ، ضائع ہونے سے حفاظت فرما، یا اللہ، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحے کو اللہ قیمتی بنا دیجئے، لایانے سے حفاظت فرما لیجئے. اللہ، بامانی باتیں کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم ذکر کا سرور عطا فرما, تلاوت کی لذت, تلاوت کی حلاوت عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما. رب کریم مراقبے کی لذت عطا فرما, طویل مراقبے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اسباق کو پختہ فرما, یا اللہ ہمارے اسباق کو پختگی عطا فرما. رب کریم آپ کے تعلق میں ہر لمحے اضافہ فرما. پیارے اللہ حقوق العباد کی کامل رعایت کے ساتھ, یا اللہ کامل رعایت کے ساتھ رب کریم استغراقی کیفیت عطا فرما. کہ اللہ آپ کی ذات میں مست رہنے کی توفیق عطا فرما. ماں سوا کی محبت کو دل سے نکال دیجئے, آپ کی محبت کو دل میں سما دیجئے. یا اللہ آپ کی محبت کو دل میں رچا دیجئے, آپ کی محبت کو دل میں بسا دیجئے. پیارے اللہ ہمارے قلوب کو اور ہمارے مشام جان کو آپ کی محبت سے معطر فرما دیجئے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. پیارے اللہ غفلت بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں, کیا پتہ وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو ہمارا کفن بندہ منظور ہے. یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں, اختیار سے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ کلمہ پڑھائیں, اختیار سے ذکر اذکار کرنے اور تلاوت کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ غسل دیں, غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو قرآن پاک میں حکم دیا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آپ کے دروازے پر اگر کوئی بھکاری آ جائے تو اس کو ڈانٹیے نہیں, اس کو جھڑکیے نہیں. اللہ ہم بھی تو آپ کے دروازے پر بھکاری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا, اللہ ہمیں بھی نہ جھڑکیے, اللہ ہمیں بھی نہ ڈانٹیے. اللہ بھیک دے دیجئے, اپنی محبت کی بھیک دے دیجئے. پیارے اللہ اپنی طاعت کی بھیک دے دیجئے, اپنے عشق کی بھیک دے دیجئے. پیارے اللہ مقام احسان کی بھیک دے دیجئے. پیارے اللہ مقام ولایت کی بھیک دے دیجئے. رب کریم دے دیجئے. پیارے اللہ دے دیجئے. حالانکہ جو کچھ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ, ہم اس کے مستحق نہیں ہیں, لیکن محتاج تو ضرور ہے رب کریم. پیارے اللہ ہم محتاج ہیں, اور آپ ہی نے تو فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. پیارے اللہ ہم مانگنے کا کام کر رہے ہیں, اللہ یہ کام بھی تو ہم سے نہیں ہو پا رہا جیسے ہونا چاہیے. اللہ جی آپ دے دیجئے, اللہ جی آپ دے دیجئے. آپ نہیں دیں گے تو مولا کون دے گا؟ پیارے اللہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ رب کریم رحمت فرما دیجئے. ہم آپ کے بندے ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے. اللہ ہم نے پالتو کتوں کو دیکھا ہے, پالتو کتے جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے ہیں, اگر وہ کسی کے دروازے پر آئے تو سب ان کو دھتکار دیتے ہیں, سب جانتے ہیں ان کا پالنے والا کوئی ہے. لیکن جو جنگلی آوارہ کتے ہوتے ہیں وہ جس دروازے پہ جاتے ہیں ان کو بھیک مل جاتی ہے. پیارے اللہ ہم نے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے گلے کے اندر آپ کی توحید کا پٹا ڈال رکھا ہے. اللہ جانتے ہیں لوگ کہ یہ اللہ والے ہیں. پیارے اللہ آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے, آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے, آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے. اللہ آپ کے ہاں تو نسبتوں کی لاج رکھی جاتی ہے. رحمت فرما دیجئے, رحمت فرما دیجئے. رب کریم رحمت فرما دیجئے. عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجئے, آنے والے دنوں کو گزرے دنوں کا کفارہ بنا دیجئے. اللہ جی مانگنا نہیں آتا, مانگنے کا ڈھنگ دے دیجئے, مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. مکاتب قرآنیہ, مدارس دینیہ, مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے, اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی پوری پوری حفاظت فرما, تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت رفتہ عطا فرما, عظمت رفتہ عطا فرما. اللہ جی ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.